ڈیجیٹل سے ڈاکٹر شاہد مسعود نیوز آن نیوز کے تازہ ایڈیشن کے ساتھ. جیسا کہ آپ سب کے علم میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ تازہ ترین فیصلہ ضرور ہوگا جس کے مطابق بالغ مسلمان خواتین کو نکاح کے لیے اپنے ولی یا سرپرست کی اجازت کی ضرورت نہیں رہی. سرپرست کی اجازت کا معاملہ یا تنازعہ نیا نہیں ہے. یہی تنازعہ تین طلاقوں کے ایک وقت میں دیے جانے اور حلالہ کے معاملے پر بھی موجود ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ ولی کے معاملے پہ حنفی اور اہل حدیث علماء کے درمیان صدیوں سے اختلافات موجود ہیں. حنفی اس بات کے قائل ہیں کہ بالغہ عورت اپنا نکاح ولی کی اجازت یا اس کی خواہش کے بغیر جہاں چاہے کر سکتی ہے اور نکاح پر اسے اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے. اس کے برعکس اہل حدیث حضرات ایسے نکاح کو باطل اور کلعدم قرار دیتے ہیں جس میں ولی کی رضامندی شامل نہ ہو. دونوں طرف کے علماء کے پیش نظر دلائل قرآن شریف کی مختلف آیات اور احادیث پر مبنی ہیں. مثلا حنفی علماء کے استدلال میں سورہ بقرہ کی وہ آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ تم میں سے جو لوگ مر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں, پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو جو کچھ وہ اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے کریں اس کی تم پر کوئی ذمہ داری نہیں. پھر سورہ بقرہ ہی کی وہ دوسری آیت جس میں کہا گیا ہے کہ پھر تم ان عورتوں کو اس سے مت روکو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کریں جبکہ وہ بھلے طریقے سے باہم رضامند ہو جائیں. حنفی علماء نصف الرایہ میں بیان کی گئی اس حدیث کو بھی بیان کرتے ہیں جو کہ نافع ابن جبیر نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے, اور جس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ عورت اپنے ولی سے زیادہ خود اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کی حقدار ہے, اور کنواری عورت کا مشورہ لیا جانا چاہیے اور اس کی اجازت اس کی خاموشی ہے. پھر ابی سلمہ ابن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ میرے باپ نے میرا نکاح ایک مرد سے کر دیا ہے اور میں اسے ناپسند کرتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ سے کہا کہ نکاح کا حق تمہیں نہیں, اور لڑکی سے فرمایا کہ جاؤ جس سے جی چاہے نکاح کر لو. یہ تو حنفی علماء کرام کے استدلال کو وزن فراہم کرتے دلائے ہیں, لیکن اہل حدیث اکابرین بھی اپنے موقف میں متعدد احادیث پیش کرتے ہیں. مثلا بلوغ المرام میں درج حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت بھی اپنے ولی یا سرپرست کے بغیر نکاح کرے اس کا نکاح باطل ہے. بس اگر جھگڑا ہو تو جس عورت کا ولی نہ ہو سلطان اس کا ولی ہے. پھر سنن کبریٰ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت دوسری عورت کی ولی بن کے نکاح نہ کرے اور نہ ہی کوئی عورت خود اپنا نکاح کرے. پھر اسی کتاب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان کہ جس عورت کا نکاح ولی یا حکام نہ کرے اس کا نکاح باطل ہے. ان دلائل سے واضح ہو جاتا ہے کہ دونوں طرف کافی وزن ہے, اور یہ کہنے کی گنجائش نہیں کہ فریقین میں سے کس ایک کا مسلک بالکل غلط ہے. اب یہ بھی ظاہر ہے کہ شرع دو متضاد احکامات نہیں دے سکتی, اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک حکم دوسرے کو منسوخ کرتا ہو, کیونکہ اس قسم کے نسخ کا کوئی طریقہ موجود نہیں ہے. اب دونوں طرف کے واضح موقف کے بعد کیا یہ سمجھا جائے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا حالیہ فیصلہ اہل حدیث مکتبہ فکر کے نقطۂ نظر سے متصادم ہوگا؟ میں یہاں یہ بات بھی کہتا چلوں کہ اہل حدیث ایک قدیم مسلک ہے جو آئمہ اربعہ یعنی چاروں اماموں کے دور سے چلا آ رہا ہے. یہ وہ حضرات ہیں جو کسی امام کی تقلید اختیار کرنے کے بجائے خود حدیث و قرآن سے احکام کی تحقیق کرتے ہیں. بہت سے لوگ وہاں بھی مسلک کے مسلمانوں کو اہل حدیث کہتے ہیں, حالانکہ وہ امام محمد ابن عبد الوہاب کے طریقے سے ہوتے ہیں جن کے فقہ اور عقائد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. میں اس حوالے سے یہ سوال بھی زیر بحث لانا چاہوں گا کہ کیا ایک فقہی مذہب کو چھوڑ کر دوسرا اختیار کیا جا سکتا ہے, اور کیا ایک حنفی عقیدے کا مسلمان ایک معاملے پر اہل حدیث کا نقطہ نظر اپنا سکتا ہے, یا اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے مسلمان بوقت ضرورت حنفی عقیدے کے مطابق قدم اٹھا سکتا ہے؟ دونوں ہی طرف شرعی ہونے کا استدلال دیا جاتا ہے. پھر تمام اختلافی امور پر کیا ایک مکتبہ فقہ سے تعلق رکھنے والا شخص کسی دوسرے فقہ کے مفتی یا عالم سے حزب منشا حکم لیتا ہے تو کیا ایسا کرنا غلط یا غیر شرعی ہوگا، خصوصاً نکاح اور طلاق کے معاملات پہ کیا رستہ اختیار کیا جا سکتا ہے، کیا ہماری عدالتیں اہم شرعی اختلاف کے امور پہ فیصلہ دے سکتی ہیں، اور کیا ان فیصلوں کے بعد یہ تنازعات ختم ہو جائیں گے، اور کیا برطانیہ، بیلجیم، فرانس کے دوسرے ممالک میں رہنے والے یا مشرق وسطی میں رہنے والے مسلمانوں پر سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ لاگو ہوگا؟ ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں اس حساس موضوع پہ ایک ممتاز مذہبی اسکالر سے جو آج پہلی بار اس پروگرام میں شریک گفتگو ہو رہے ہیں۔ لاہور اور میرے ساتھ ٹیلیفون لائن پہ پہلی مرتبہ شریک گفتگو ہوں گے ممتاز ریلیجیس اسکالر، عالم دین کہوں گا انہیں، جاوید غامدی صاحب ٹیلیفون لائن پہ ہیں۔ جاوید صاحب السلام علیکم۔ جاوید صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ایک فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا کہ ولی کی اجازت نکاح کے لیے ضروری نہیں ہے ایک بالغ خاتون کو، اب آپ ہی بتائیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اہل حدیث میں یہ شرط لازم رکھی گئی ہے اور جو حنفی مسلک کے لوگ ہیں وہ اس کو لازم تسلیم نہیں کرتے، ایک عام مسلمان یا ایک نو مسلم اب اس سلسلے میں کیا رستہ اختیار کرے؟
ان میں جہاں کہیں بھی کوئی اختلاف ہوگا ایک عام آدمی کو چاہیے کہ وہ دونوں طرف کے دلائل سن لے، اور جب اس کا اطمینان کسی چیز پر ہو جائے تو اس پر عمل پیرا ہو۔ اس میں صحیح نقطہ نظر میرے نزدیک یہ ہے کہ ایک چیز نکاح کے قانونی شرائط ہے اور ایک اس کے تہذیبی شرائط ہے۔ قانونی لحاظ سے جب علانیہ ایجاب و قبول ہو جائے تو نکاح ہو جاتا ہے، اگر ایک مرد و عورت نے علانیہ ایجاب و قبول کر لیا ہے، کسی جگہ کھڑے ہو کر ہی کر لیا ہے، تو اس کو قانونی طور پر نکاح مانا جائے گا، انہیں میاں بیوی کی حیثیت سے تسلیم کیا جائے گا، ان کی اولاد کو جائز اولاد سمجھا جائے گا۔ نکاح کا دوسرا پہلو تہذیبی ہے، تہذیبی لحاظ سے ایک مسلمان مرد و عورت کو نکاح کرتے وقت اپنے رشتہ داروں، اعزاء، اقربا سب کو اعتماد میں لینا چاہیے، اسے اپنے سرپرستوں کے ذریعے سے ان کی موجودگی میں اور ان کی سرپرستی میں نکاح کرنا چاہیے۔ یہ نکاح کا تہذیبی پہلو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تہذیبی پہلو کو لوگوں پر واضح کیا۔ دین صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ قانونی لحاظ سے کیا چیز ہوتی ہے اور کیا چیز نہیں ہوتی، وہ تہذیب نفس کا نام ہے۔ تو تہذیبی لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تمہیں نکاح ولی کے ذریعے سے کرنا چاہیے، سرپرستوں کی موجودگی میں کرنا چاہیے۔ اس بات کو نہ سمجھنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے ہاں یہ چیز باعث نزاع بن گئی۔ اگر دونوں پہلوؤں کو الگ الگ کر دیں تو اس میں کسی نوعیت کا کوئی جھگڑا پیدا نہیں ہوتا۔ قانونی طور پر نکاح علانیہ ایجاب و قبول سے ہو جائے گا، اسے مانا جائے گا، اسے تسلیم کیا جائے گا، اس کے قانونی نتائج بھی تسلیم کیے جائیں گے۔ تہذیبی طور پر ہم اپنے معاشرے میں یہ روایت قائم کریں گے اور لوگوں کو اس کی تلقین کریں گے، اس کی نصیحت کریں گے کہ وہ نکاح کرتے وقت اپنے والدین، اپنے سرپرستوں کو ساتھ لے کر نکاح کریں۔
اچھا یہ بتائیے گا جاوید صاحب کہ ہمارا جو پورے ملک کا نظام ہے، ہمارا سیاسی نظام خاص طور پہ، وہ نظریے ضرورت کے تحت پہ کھڑا ہے پورا۔ مختلف باتوں کی اجازت دے دی گئی ماضی میں مختلف مواقع پہ، اور کہا گیا کہ اگرچہ یہ قانون کے خلاف بات ہے لیکن نظریے ضرورت کے تحت اس وقت لازم ہے۔ اب یہ بتائیے کہ شریعت میں یا جہاں پہ مختلف مسالک کے لوگ، علماء موجود ہیں، یہ نظریے ضرورت کہاں تک ایک شخص اختیار کر سکتا ہے کہ ایک فقہ کا شخص جو ہے وہ حزب منشا اپنی مرضی کا فتویٰ لینے کے لیے دوسرے مسلک کے عالم یا مفتی کے پاس جائے اور اسے رجوع کرے، کیا یہ ممکن ہے، اس کی اجازت ہے؟
جانے کی دو صورتیں ہیں، ایک جانا اس مقصد کے لیے ہے کہ وہ اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے جا رہا ہے، اور ایک جانا اس مقصد سے ہے کہ اس کو کوئی مشکل پیش آئی، مسئلہ اس کے لیے واضح نہیں تھا، وہ مختلف اہل علم کے پاس جا کر اپنا اطمینان کرنا چاہتا ہے۔ یہ جانا بڑا باعث برکت ہے، اس جانے سے آدمی پر تحقیق کی راہیں کھلتی ہیں، اس جانے سے اس پر دین کی حقیقت واضح ہوتی ہے، اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اس جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر اس جانے کے نتیجے میں اس کی رائے میں کوئی تبدیلی آ جاتی ہے، یہ بھی آنی چاہیے۔ اس دنیا میں جو آخری حجت ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، باقی جتنے بھی فقہا علماء ہیں وہ بہرحال انسان ہیں، عام انسان ہیں، اور عام انسانوں کی حیثیت سے ان کی میں سے کسی کی رائے قبول کی جا سکتی ہے، کسی کی رائے رد کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ صحابہ کرام کے زمانے میں لوگ ایسے ہی مختلف صحابہ کے پاس جاتے تھے، اپنی بات ان کے سامنے رکھتے تھے، اگر کسی معاملے میں کسی ایک کی رائے ان کو زیادہ اپیل کرتی تھی تو قبول کر لیتے تھے۔ اس کی دسیوں مثالیں ہیں کہ صبح کسی آدمی نے ایک صحابی سے ایک رائے معلوم کی اور شام کو اس نے دوسرے نقطۂ نظر کو اختیار کر دیا. جب سے ہم نے اپنے آپ کو فرقوں میں باندھ دیا ہے, تحقیق کا دروازہ اپنے لیے بند کر لیا ہے, اس کے بعد یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے. میرے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں, ہمیں لوگوں کی نیت پر نہیں جانا چاہیے. ہمارے ہاں دین کا علم لوگوں میں عام نہیں ہوا, اس وجہ سے جب ان کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو بالعموم وہ علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں. اس میں جب انہیں ایک چیز معقول معلوم نہیں ہوتی, وہ چیز انہیں کچھ مشکل لگتی ہے, تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ غور کر کے دیکھیں کہ کیا دین میں اس کے لیے کوئی گنجائش ہے. ایک دوسرا صاحب علم ایک دوسری رائے ان کو دے دیتا ہے اور وہ خیال کرتے ہیں کہ یہ بڑی معقول بات ہے, یہ بات سمجھ میں آتی ہے, اس میں کیا حرج ہے کہ اس کو اختیار کر لیں.
کوئی حرج نہیں. جی, اس میں اب بہت کنٹروورشل ایشوز بھی آتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک شخص نے 3 طلاقیں دے دی اپنی بیوی کو, اب وہ دوبارہ رجوع کرنا چاہتا ہے اور وہ جاتا ہے ایک حنفی مسلک کے عالم دین کے پاس, اسے جواب ملتا ہے کہ حلالہ لازم ہے, طلاق ہو گئی, حلالہ لازم ہے اب دوبارہ رجوع کرنے کے لیے. وہ جاتا ہے ایک دوسرے مسلک کے عالم دین کے پاس اور اسے کہا جاتا ہے کہ ایک وقت میں 3 طلاقیں جو ہیں وہ 3 شمار نہیں ہوتی بلکہ 1 شمار ہوتی ہے. تو اب وہ جو رجوع کرنا چاہتا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اس عالم دین کا فتویٰ اختیار کرے گا اس وقت.
وہ کیوں یہ اختیار کرے گا؟ اس کو آپ یہ تلقین کریں کہ وہ دونوں کے دلائل سنیں. یہ اس کے لیے دین کو سمجھنے کا بہترین موقع ہے. ایک صورتحال اس کے لیے پیدا ہوئی ہے, اس وقت وہ پوری توجہ اور تلبوں کے ساتھ بات سنے گا. جس کی دلیل اس کو اپیل کرتی ہے وہ اس کو اختیار کر لیں. میرے نزدیک جب یہ رویہ مسلمان اختیار کریں گے تو آہستہ آہستہ یہ دیواریں منہدم ہو جائیں گی اور لوگ دین پر آزادانہ غور و خوض سے عادی ہو جائیں گے. ان کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور وہ اپنے علم میں عام حالات میں بھی اضافہ کرتے رہیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ اسلامی حکومتوں کو آگے بڑھ کر قانون سازی کرنی چاہیے اور لوگوں کو اس بات کی تربیت دینی چاہیے کہ وہ ایسے معاملات میں عدلیہ کی طرف رجوع کریں, پھر قاضی جو فیصلہ کر دیں اس فیصلے کو قبول کر لیں.
اچھا, یہ تو آپ نے کہا کہ ایک عام مسلمان کو اس طرح کرنا چاہیے, لیکن یہ تو صدیوں سے, یعنی جو آئمہ اربع تھے ان کے دور سے لے کے اور یہ جو اہل حدیث اور آئمہ اربع سے معاملہ چلا ہے تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے. تو جب اس میں علماء ایک موقف اختیار نہیں کر سکے تو ایک عام مسلمان کو آپ کیسے اسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, جس کی نالج بھی لمیٹڈ ہے, اس کا مشاہدہ بھی لمیٹڈ ہے, اس کا جو مطالعہ ہے وہ بھی بہت محدود ہے. تو وہ تو ظاہر ہے کہ وہی فیصلہ قبول کرے گا, وہی فتویٰ قبول کرے گا جو اس کو خود سوٹ کر رہا ہے. تو اس کو پھر آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے اس بات کو؟
میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ جس کا فتویٰ بھی قبول کرے گا وہ کوئی صاحب علم ہی ہوگا.
جی,
یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ کسی جاہل کا فتویٰ قبول کر لے گا. اگر اہل حدیث علماء ایک رائے رکھتے ہیں تو وہ علماء ہیں, اگر حنفی علماء کوئی رائے رکھتے ہیں تو ان کی حیثیت بھی علمائی کی ہے.
تو ایسا شرعی ہے, مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا شرعی ہے کہ ایک فقہ کا شخص دوسرے فقہ سے بوقت ضرورت رابطہ کر سکتا ہے؟ اور
میرے نظر تو اس کو ضرور کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بغیر نہ وہ دین کی وسعت سے واقف ہو سکتا ہے, نہ مختلف اہل علم کس طرح سوچتے ہیں اس سے واقف ہو سکتا ہے. آپ اسے زیادہ سے زیادہ یہ تلقین کیجیے کہ وہ ایسے موقع پر دلیل ضرور معلوم کرے. اور میں آپ چرچ کرتا ہوں کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ عام آدمی استدلال کو سمجھ نہیں سکتا. مجھے تو کبھی دقت نہیں ہوئی عام آدمی کو استدلال سمجھانے. ابھی دیکھیے, آپ نے ولایت کے بارے میں سوال کیا ہے تو میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ صرف مسئلے کو ایک زاویے سے دیکھنے کے نتیجے میں نزاع پیدا ہوئی ہے. اگر تہذیبی نقطہ نظر سے آپ الگ دیکھیں اور قانونی نقطہ نظر سے الگ دیکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں, اور اہل حدیث اور حنفی دونوں میں صلح بھی کرائی جا سکتی ہے. اصل میں آپ تہذیبی نقطہ نظر کو الگ کر کے دیکھ رہے ہیں اور قانونی نقطہ نظر کو الگ کر کے دیکھ رہے ہیں. اہل حدیث حضرات تہذیبی اور قانونی نقطہ نظر کا فرق نہیں قائم کر رہے, اس کے نتیجے میں یہ سارا مسئلہ پیدا ہو گیا. یہ دین کے تمام امور میں ہوگا. یہ جو عورتوں کی شہادت کا مسئلہ ہے اس میں بھی یہی ہوا ہے. یعنی ایک چیز جس کا تعلق معاشرتی اصلاح سے تھا اس کو قانونی بنا دیا گیا, جب اسے قانونی بنا دیا گیا تو پھر بہت مشکل ہو گئی. بہت سی چیزیں ہیں دین میں جو ان کا زاویہ نظر اگر درست کر دیا جائے تو آدمی کے نہ صرف یہ کہ علم میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ وہ یہ بھی جان لیتا ہے کہ صدیوں میں اختلافات کیوں رہے ہیں. ہم اپنی قوم کو ایجوکیٹ کرنا نہیں چاہتے, اس کو تعلیم دینا نہیں چاہتے. ہم نے اس کو یہ بتا رکھا ہوا ہے کہ بس ایک جگہ سے فتویٰ حاصل کر لیں. دین کو سمجھنے کا عمل اس موقع پر کیوں نہ کیا جائے؟ آپ دیکھیے, آپ ایک عام مسلمان کی حیثیت سے بے شمار علمی مسائل کو زیر بحث لاتے ہیں, اہل علم کی آراء سنتے ہیں, ان پر غور کرتے ہیں, ان کے بارے میں ایک رائے سے خود اپنے طور پر بھی قائم کر لیتے ہیں. یہ سارا عمل دنیا میں ہر فن اور ہر علم میں جاری ہے, اس میں حرج کی کیا بات ہے؟ ہم جب بیمار ہو جاتے ہیں تو اس موقع پر ہم ڈاکٹر کی تلاش کرتے ہیں और ऐसा होता है कि बाद वक्त हमारा फैमिली डॉक्टर नाकाम हो जाता है और हम किसी दूसरे डॉक्टर से इलाज करा लेते हैं। सहाबाए किराम के जमाने में, ताबईन के जमाने में यही रवायत थी हमारी। उसके बाद जब लोगों ने अपने आप को मुख्तलिफ फिकों में बंद कर लिया तो ना सिर्फ ये उलमा ने गौर व खौज करना बंद कर दिया, उसके साथ अवाम से भी ये तकाजा किया कि वो भी अपने आप को बंद ही रखे।
जी अच्छा, जब सर ये बताइए कि अब इस पे हाई कोर्ट, शरी कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तीन मुख्तलिफ फैसले आए, तो आप समझते हैं एक बात तो ये कि इन तीनों का जाहिर है कि अलग अलग मौका सामने आया तो उससे भी उबाम लोगों के जहनों में कायम हुआ मजीद, और दूसरी बात आप ये बताइएगा कि क्या हमारी जो कोर्ट्स हैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, क्या वो किसी मसलक का जो नजरिया है उसको ओवर रूल करके कोई फैसला दे सकती है? और अगर एक अहले हदीस शख्स आज कहता है कि मैं अपनी बेटी का निकाह अपनी मर्जी से नहीं होने दूंगा तो क्या वो तौहीन अदालत का मुर्तकिब होता है?
बात यह है कि जितने भी कानूनी मामलात हैं उनमें अदलिया को फैसला देने का हक हासिल है। अदालतों के सामने तमाम नजायर, शवाहद और दलायल आ जाते हैं, उनकी बुनियाद पर वो फैसला करते हैं। उनको ये भी हक हासिल है कि वो किसी एक साहिब इलम की राय को छोड़कर दूसरे किसी साहिब इलम की राय को कबूल कर ले। ये हक ना सिर्फ कि अदलिया को हासिल है, अगर पाकिस्तान की पार्लियामेंट कानून साजी करेगी तो वो भी यही करेगी, यानी मुख्तलिफ अहले इलम की आरा सुनी जाएंगी, उसके बाद पार्लियामेंट जिस राय को चाहेगी मंतखब कर लेगी। आम आदमी भी अपनी जिंदगी में यही करता है, वो भी ऐसे ही मुख्तलिफ पहले इलम की आरा सुनता है, उनमें से किसी एक चीज को इख्तियार कर लेता है, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। अगर पाकिस्तान की अदलिया ने एक फैसला एक मौके पर बाज़ दलायल की रोशनी में एक तरह से दिया और फिर नजरसानी करके एक दूसरा फैसला इख्तियार कर लिया तो इसमें कोई मेरे नजदीक बारे नहीं है। ये सोसाइटी के अंदर, एक जिंदा सोसाइटी के अंदर इर्तका का अमल है, जारी रहता है, लोग इस तरह गौर करते रहते हैं। आम आदमी को इसमें किसी कंफ्यूजन में उतरा होने की जरूरत नहीं है। वो अगर अदालत के पास गया है तो जो आखिरी अदालत है उसके फैसले को कबूल कर ले। अगर वो समझता है कि उसको किसी दूसरे साहिब इलम से कोई बात मालूम करनी है तो वो कर ले। कोई अहले हदीस आलिम अगर ये राय कायम करता है कि मुझे अपनी बेटी को ये इजाजत नहीं देनी तो इसमें असल में दो फरीक पैदा हो जाते हैं, एक बेटी है और एक वो अहले हदीस आलिम है जो उसका बाप है। तो बाप और बेटी के मामले में इख्तलाफ के बाद कौन फैसला करेगा? अदालत फैसला। भाई और भाई के माबैन इख्तलाफ में कौन फैसला करेगा? अदालत फैसला करेगी। जब तक मामला दो अफराद के माबैन नहीं है उस वक्त तक मुझे हक हासिल है कि मैं अपनी जो राय रखता हूं उस पर अमल करूं। जब मैं अपनी राय किसी दूसरे फर्द पर लागू करता हूं तो उस फर्द को हक हासिल है कि वो मेरी राय को मानने से इंकार कर दे, और अगर वो करिए की सूरत इख्तियार करे तो अदालत में जाए, अदालत जो फैसला करेगी दोनों को मानना लाजिम है।
अच्छा ये बताइएगा कि ऐसा भी तो हो सकता था कि अदालत ये कहे कि अपने अपने मसालिक के मुताबिक फैसला करें जिस पर आप कायम हैं, जिसको आप फॉलो करते हैं, क्योंकि ज़कात के मामले में हम देखते हैं कि अहले तशी हजरात के लिए एक डिफरेंट कानून है पाकिस्तान में, तो ऐसा इस मामले पे जब मसालिक के दरमियान इख्तलाफ था आप क्या समझते हैं कि अदालत ने एक दुरुस्त फैसला किया है या लोगों को अपने अपने मसालिक पे अमल करने की इजाजत होनी चाहिए?
यहाँ तो सूरत हाल यह है कि मैंने अभी आपकी खिदमत में ये गुजारिश की कि दो फरीक हैं, यानी एक वालिद है एक लड़की है या लड़का है
जी।
इसमें अदालत ये कैसे कर सकती है कि अपने अपने मसलक पे अमल करे? वालिद कहेगा मेरा मसलक ये है, बेटा कहेगा मेरा मसलक ये है, फैसला कौन करेगा? यानी मसलक पे अमल करने की इजाजत सिर्फ उन उमूर में दी जा सकती है जिनमें दो फरीक ना हो। उसमें हर शख्स को हक हासिल है। बाप अपनी राय मुसल्लत करेगा अपने बेटे या अपनी बेटी, इसमें उसकी दादरसी माशरे के अंदर होनी चाहिए
जी। अच्छा ये बताइए जावेद साहब, आपने कहा कि वली के मामले पे बिल्कुल एक वाज़ह फैसला आया और इख्तलाफात भी हैं, हम इस बात को भी जानते हैं, और एक पुराना इशू चल रहा है सदियों से। अभी गवाहों की क्या हैसियत होती है निकाह में, और क्या गवाह लाजिम है निकाह के वक्त? आपने कहा कि एक मर्द औरत
अलानिया, मैंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि मर्द औरत का अलानिया इजाबो कबूल निकाह है। अलानिया का मतलब ये है कि सोसाइटी के इलम में ये बात आ गई, जब सोसाइटी के इलम में आएगी तो आपसे आप गवाह पैदा हो जाएंगे। ये गवाह बाकायदा बुलाकर बिठाए जाएं ये जरूरी नहीं, आपने खड़े होकर ऐलान कर दिया, सारी दुनिया को मालूम हो गया कि आज से ये मर्द औरत मियां बीवी है, ये बहुत काफी। मस्जिद में जाके आपने ऐलान कर दिया बहुत काफी, अदालत में जाके ऐलान कर दिया बहुत काफी। तो निकाह असल में अलानिया इजाबो कबूल का नाम है, अलानिया की शर्त जेन में रखी है क्योंकि खुफिया निकाह कोई चीज नहीं है,
लिहाज
से अलानिया होना।
अच्छा यानी अगर कुछ गवाहों को बिठा के एक जगह पे गवाह भी हों लेकिन ऐलान ना किया जाए निकाह का, तो आपके ख्याल से वो निकाह नहीं होता?
मेरे नजदीक तो उसको लाजमन अलानिया होना चाहिए। जब गवाह बिठाए गए हैं तो असल में ये ऐलान ही की एक सूरत है, अगर इसमें कोई इबहाम होगा तो अदालत इसका जायजा लेगी। यानी होना, जो कुछ भी होना है उसको अलानिया होना चाहिए। سوسائٹی کے علم میں ہو کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے. سوسائٹی سے مراد ظاہر ہے قریبی ماحول ہوتا ہے, تو اس ماحول کے علم میں یہ بات آ جائے کہ ان میاں بیوی نے نکاح کر دیا, کیونکہ اس کے اوپر آنے والے بچے کے نسب کا انحصار ہے, اس پر میراث کے مسائل مترتب ہونے ہیں, اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو قانونی حیثیت کی حامل ہیں. تو نکاح کا اعلان ہونا چاہیے. اعلان کی صورتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ یہ چند گواہ بیٹھ گئے ہیں, یہ بھی اعلان کی ایک صورت ہے. مسجد میں جا کے آپ نے نکاح کا اعلان کر دیا, یہ بھی اعلان کی ایک صورت ہے. آپ عدالت میں چلے گئے, یہ بھی اعلان کی ایک صورت ہے. آپ نے گلی میں کھڑے ہو کے لوگوں کو بتا دیا, یہ بھی اعلان کی ایک صورت ہے.
جی
اعلانیہ ہونا چاہیے.
اچھا, وہاں پہ جو قاضی یا مولوی کا ہونا ضروری ہے اور جو خطبہ پڑھا جاتا ہے وہ لازم ہے, اس کے بارے میں آپ بتائیے.
جی, کسی قاضی کا ہونا ضروری نہیں ہے, کسی مولوی کا ہونا ضروری نہیں ہے. اسلام میں اس طرح کے کوئی مناسب نہیں. کوئی شخص اپنے ایجاب و قبول کا اعلان خود بھی کر سکتا ہے, کسی دوسرے کے لیے ایجاب و قبول کرنا بھی ضروری نہیں ہے. یہ ایک مرد کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہے کہ میں اس عورت کو اپنے نکاح میں لے رہا ہوں, عورت کہہ سکتی ہے کھڑے ہو کر کہ میں اس مرد کے نکاح میں اپنے آپ کو دے رہی ہوں. اتنا بہت قاضی ہے. یہ
تو پھر اچھا نہیں, تو یہ بتائیے کہ پھر نکاح میں, شرعی نکاح میں اور رجسٹریشن میں کیا فرق رہ گیا؟ مطلب ہم تو سمجھتے ایک شرعی نکاح ہوا ہے اور ایک ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ رجسٹریشن کر لی اس نکاح کی, تو کیا دونوں ایک ہی چیز ہے پھر؟ تو
یہ بات یہ جی کہ رجسٹریشن بھی ایک طرح کا اعلان ہے.
جی,
نکاح کی اصل شرط یہ ہے کہ وہ اعلانیہ ہو, اس میں مہر مقرر کیا جائے گا, یہ اس کی لازمی شرط ہے. لیکن اس کے بعد ایک شخص نے اس اعلان کا طریقہ کیا اختیار کیا, شریعت اسے زیر بحث نہیں لاتی. البتہ وہ تہذیبی روایت قائم کرتی ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ والدین کی موجودگی میں ہو, سرپرستوں کی موجودگی میں ہو, اس موقع کے اوپر تذکیر اور نصیحت کی جائے. یہی خطبہ ہے. یعنی نکاح کا خطبہ کوئی مقرر شدہ چیز نہیں ہے. اس موقع پر کسی بزرگ کو ایجاب قبول کرانے کے بعد نصیحت کرنی چاہیے, قرآن مجید کے کچھ حصے سنانے چاہیے, ذمہ داریوں سے آگاہ کرنا چاہیے. یہ تہذیبی چیز ہے. تہذیبی چیزیں روایت قائم کرتی ہیں, سوسائٹی میں ان کا تحفظ ہونا چاہیے. اگر اس کی خلاف ورزی ہو تو پوری سوسائٹی کو اس کے بارے میں متنبع رہنا چاہیے. لیکن وہ قانونی چیزیں نہیں ہیں. ایک چیز ہے قانونی اعتبار سے نکاح کا منعقد ہو جانا, وہ ایجاب و قبول سے, اعلانیہ ایجاب و قبول سے ہو جاتا ہے. ایک چیز ہے کہ اس میں تہذیبی روایات کی خلاف ورزی کر دی گئی ہے, تو تہذیبی روایات کی پاسبانی بھی سوسائٹی کرتی ہے.
جی, اچھا, جو ہمارے اب ظاہر ہے کہ ولی کے اوپر ایک اہم فیصلہ دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے, اور وفاقی شرعی عدالت کے بعد پھر ہائی کورٹ میں فیصلہ گیا تھا, اس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا تھا اور وہاں سے فیصلہ آیا ہے. ابھی بتائیے کہ یہ جو تین طلاقوں کا معاملہ ہے, اس کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ سپریم کورٹ میں جائے گا, اور سپریم کورٹ کا جو بینچ بیٹھتا ہے, جو جج صاحبان بیٹھتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے پاس اتنا علم, اتنی نالج, اتنی معاملہ فہمی ہے کہ وہ ان شرعی معاملات پہ جو کہ صدیوں سے حل نہیں ہوئے, ہماری عدالت, ہماری کورٹ پاکستان کی ایک فائنل ورڈکٹ دے سکتی ہے اور وہ تمام لوگوں کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے؟
بات یہ ہے کہ ہماری عدالتوں میں بھی علماء جج مقرر کیے گئے ہیں, وہ وہاں موجود ہوتے ہیں. بہت سے مباحث جب ان کے سامنے آتے ہیں تو یہ اور ان کی تنقید کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس میں علماء نہیں ہوتے. کہ جج حضرات کے بارے میں بھی آپ یہ غور فرمائیے کہ وہ قانون پڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور جب ان کے سامنے کوئی صاحب علم اسلامی قانون کی تنقید کرتا ہے تو اس کو سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں. اس وجہ سے عدالتوں کے بارے میں آپ عام قانون میں بھی کسی ایک جج کی اہلیت کو زیر بحث لا سکتے ہیں, عمومی تبصرہ نہیں کر سکتے, عدالتوں ہی کو فیصلے کرنے ہوتے ہیں.
نہیں, لیکن جاوید صاحب, یہاں تو ہائی کورٹ نے اور سپریم کورٹ نے دو مختلف الگ الگ فیصلے دیے. ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ ولی لازم ہے اور سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ولی لازم نہیں ہے. یہ تو بالکل
اس معاملے میں اہل علم کا اختلاف رہا ہے, اور جب اہل علم کا اختلاف رہا ہے تو اپنے اپنے دلائل کی بنیاد پر دو یا تین فیصلے آ سکتے ہیں. یہ جو آپ فرماتے ہیں نا کہ 14 صدیوں میں مسئلہ حل نہیں ہوا, میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں, اس میں اختلاف ہے. اور اختلاف ہونا کسی مسئلے کے حل نہ ہونے سے عبارت نہیں ہے. یہ مسئلے میں اختلاف ہے تو اس کا مطلب ہے اہل علم اس پہ دو رائے رکھتے ہیں, اس کے دلائل پر ہمیشہ غور ہوتا رہے گا اور کوئی ایک رائے اختیار کر لی جائے گی. اب میں آپ کو تین طلاق کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں آئمہ اربعہ کا اس پر اتفاق تھا. 7ویں صدی میں امام ابن تیمیہ نے پہلی بار بڑی شدید تنقید اس معاملے میں کی. پہلے بھی بعض اہل علم اس معاملے میں دوسری رائے رکھتے تھے, لیکن وہ کوئی زیادہ عام نہیں ہوئی. انہوں نے شدید تنقید کی, دلائل دیے, اور یہ بتایا کہ ایک مجلس میں 3 طلاق دینے کے نتیجے میں 3 طلاق واقع نہیں ہوتی. اس سے بحث نہیں ہے کہ ان کی رائے غلط ہے یا صحیح, لیکن ان کی اس رائے کو پھر قبول عام حاصل ہونا شروع ہوا. اور اب آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کے بہت سے ممالک میں یہ رائے اختیار کر لی گئی ہے. تو قانون کے معاملے میں ایک سادہ اصول سمجھنا چاہیے, وہ یہ کہ جب قانون آپ بناتے ہیں تو اس کو پارلیمنٹ میں زیر بحث آنا چاہیے اور اس کی اکثریت کی رائے پر قانون بن جانا چاہیے. ہمارے ہاں غلطی یہ ہو رہی ہے کہ معاملات عدالتوں میں پہلے چلے گئے ہیں اور وہ پارلیمنٹ میں زیر بحث ہو گئے. پارلیمنٹ میں قانون سازی ہونی چاہیے. جب آپ پارلیمنٹ میں قانون سازی کریں گے تو جو اکثریت کی رائے ہے وہ فیصلہ کن ہو جائے گی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے اس سے اختلاف کا حق نہیں ہے, مجھے اس سے اختلاف کا حق ہے. میں دلائل دوں گا, میں رائے عامہ کو ہموار کروں گا, لیکن میں اس کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. میں بھی اگر قانون کی زد میں آؤں گا تو مجھے اختلاف اگرچہ ہے لیکن عدالت کی رائے یا پارلیمنٹ کی رائے مجھ پر نافذ ہو جائے گی. مسلمانوں نے اس اصول کو, جسے علامہ اقبال نے اپنی کتاب دی اسٹارٹ ان اسلام میں واضح کرنے کی کوشش کی تھی, اختیار نہیں کیا کہ ان کی پارلیمنٹ قانون سازی کرے, اور پارلیمنٹ کے سامنے جب کوئی معاملہ آئے وہ تمام اہل علم کی آرا سنے, ان کے دلائل پر غور کرے, اس کے بعد کوئی ایک رائے قانونی لحاظ سے اختیار کرے, وہ ملک کا قانون بنے, عدالتیں اس کے مطابق فیصلے کریں. ہمارے چونکہ یہ معاملہ غلط طریقے سے ہوا ہے اس لیے اس طرح کے کنفیوژن بھی اس سے پیدا ہو.
جاوید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ.